السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إرشاد باري تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودوسرة كريمة من إرشاد باري تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى آخر الآية. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته جب سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه انت سوالك يا قلت يا رسول الله لما أراك تصوم من شهر من الشهور لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وصححه الألباني. ودوسري حديث من سيدنا أبو سعيد الأشعري عنه رواية كرته الله تعالى كي بيار بيام عليه السلام فرماته: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو مشاح. رواه ابن ماجة حسنه الألباني. آج کے خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان میں روزوں کی اہمیت اور بعض احکام. شعبان کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے اور آج پہلی تاریخ ہے شعبان کی. شعبان کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے پہلے کئی خطبہ بھی ہم بات کر چکے ہیں، آج کی نشست میں خصوصی طور پر اس عظیم مہینے میں روزے کے بعض احکام بیان کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے روزے کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے کہ کوئی مہینہ معظم ہے یا نہیں ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے کسی وقت کوئی خصوصیت نہیں ہے، کسی جگہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اور شعبان کا مہینہ کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے جیسے کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کثرت سے روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، رجب اور رمضان کے بیچ میں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال بلند ہوتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں. بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل بلند ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو، تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اور یہ روایت نسائی میں موجود ہے اور علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجب حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، رمضان شہر الصیام ہے، ارکان اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے، اور روزہ رمضان میں ہی رکھا جاتا ہے. تو ان دونوں مہینوں کی فضیلت کی دلیل تو موجود ہے. شہر رجب حرمت کا مہینہ ہے, اس پر پچھلے خطبے ہم بات کر چکے ہیں کہ فضیلت کس حد تک ہے. مطلقاً فضیلت نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ عبادت اپنی مرضی سے ایجاد کر کے رجب کے مہینے یا کسی اور مہینے میں کرنا شروع کر دیے, مطلب نہیں ہے. شہر الحرام ہے, حرمت والے مہینے چار, ان میں سے رجب ایک مہینہ ہے جن میں اپنے نفس میں ظلم نہیں کرنا ہے, یہ اس مہینے کی فضیلت ہے رجب کے مہینے کی. رمضان کے مہینے کی فضیلت رمضان میں انشاءاللہ بیان کریں گے, کسی سے مخفی نہیں ہے. شہر الصیام ہے, شہر القیام ہے, شہر الاطعام ہے, لیلۃ القدر ہے, اس عظیم مہینے میں اب وقت پہ انشاءاللہ احکام بیان کریں گے. لیکن دونوں کے بیچ میں ایک اور مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. غافل اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس میں خاص اہتمام نہیں کرتے کسی عبادت کا, وہ چستی نہیں تھی جو رجب میں تھی ظلم سے بچتے ہوئے, یا رمضان میں عبادت میں آگے بڑھتے ہوئے. بیچ کا یہ مہینہ ہے, اس میں لوگ سست رہتے اکثر عبادت کے اعتبار سے. اور ان دونوں عظیم مہینے کے بیچ میں مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اس سے غافل, یعنی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو اس مہینے کی یہ فضیلت ہے. تو کسی بھی مہینے کسی بھی وقت کی فضیلت کو جاننے کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے, اور دلیل کے ساتھ جاننے کے ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ اس دلیل پہ عمل کیسے کرنا ہے. اب یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے, کیا مطلقاً فضیلت ہے جو بھی اس میں کرنا چاہیں کر لیں, جو بھی عبادت گھڑنا چاہیں گھڑ لیں؟ نہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فضیلت کس اعتبار سے ہے, تاکہ ہم بھی اس اعتبار کے مطابق جو دلیل کے مطابق ہے ہم عمل کریں, تاکہ ہمیں بھی وہی اجر ملے جس کا ذکر ان نصوص میں, ان احادیث میں آیا ہے. دوسری بات یہ تو ہم نے جان لیا پہلی بات کی فضیلت ہے, کس حد تک فضیلت ہے یہ جاننا لازمی ہے. حد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. دو بڑی باتیں یاد کر لیں شعبان کے مہینے کی. نمبر ایک, روزہ رکھنا, اس کے بعض احکام بھی بیان کرتا ہوں میں. نمبر دو, عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اس مہینے میں. یہ عمومی طور پر شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہے, اور پندرہویں شعبان کے لیے ایک خاص دلیل ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پندرہویں شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنی مخلوق پر, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, زمین پر سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے ان دو لوگوں کے, الا المشرکین او مشاہن, شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتے, اور نہ ہی اس شخص کی مغفرت کرتے ہیں جس کے دل میں کینہ ہے اور بغض و نفرت ہے دوسروں کے لیے, دوسرے مسلمانوں کے لیے. یہ حدیث بھی صحیح ہے, اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, علامہ البانی حسن فرماتے ہیں, یعنی صحیح فرماتے ہیں, یہ حدیث بھی صحیح ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں شعبان کی فضیلت کے تعلق سے, روزے رکھنے ہیں, تفصیل ابھی بیان کرتا ہوں میں, یہی ہمارا موضوع ہے. نمبر دو, اعمال صالحہ بلند ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ برگاہ پیش ہوتے ہیں. نمبر تین, اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے زمین والوں کی سوائے مشرک کی اور مشاہن کی. روزوں کے احکام شعبان کے مہینے میں تین احکام ہیں, یاد کر لیں. پہلا حکم یہ ہے مستحب, اور شعبان کے پورے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا مستحب ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. حدیث میں ابھی میں نے بیان کیا ہے, سیدنا اسامہ بن زید کی حدیث میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو شعبان جیسے کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ تو جب یہ دریافت کیا کہ وجہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ جس میں اعمال اللہ تعالیٰ بارگاہ ہم پیش ہوتے بلند ہوتے ہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں جب میرا عمل اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا مستحب ہے، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم مکروہ ہے، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ 15 شعبان کے بعد، النصف من شعبان، آدھے شعبان کے مہینے کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی، کیونکہ نہیں موجود ہے اس حدیث میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور صحیح قول یہ ہے جیسے کہ بعض محققین علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے مکروہ ہے جو شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزہ تو رکھ لیتا ہے، یہ مستحب نفل روزہ جو ہے شعبان کا، لیکن رمضان میں پھر کمزور پڑ جاتا ہے، فرض روزہ چھوٹ جاتے ہیں اسے۔ اگر ایسے صورت حال ہے تو ایسے شخص کے لیے مکروہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، کیونکہ فرض روزہ نفل پر مقدم ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اور شعبان میں اس لیے بھی روزے کثرت سے رکھے جاتے ہیں تاکہ ٹریننگ ہو فرض روزے رکھنے کی، رمضان میں تربیت ہے روزے پر۔ یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ 15 شعبان کے بعد یا پہلے بھی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو چستی ہوتی ہے اور خوشی اگلے مہینے رمضان آ رہا ہے اور جوش جذبات میں آ کے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہی رمضان سے 4-5 دن پہلے کمزوری پڑ جاتی ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں بعض لوگ، خاص طور پر عورتوں میں جن میں خون کی کمی ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے، تو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، کئی روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ کیوں چھوٹے ہیں؟ کیونکہ بہت کمزوری ہے، چکر آ جاتے ہیں، اب صحت ساتھ نہیں دیتی روزہ رکھنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص تندرست ہے، پورا مہینہ روزہ رکھ سکتا ہے یا زیادہ تر دن روزہ رکھ سکتا ہے، 15 شعبان سے پہلے بھی روزہ رکھنے والا ہے، تو بعد میں رکھنے سے کیا حرج ہے، بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو منع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے خاص ان لوگوں کو منع فرمایا ہے جو شعبان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن رمضان کے روزے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نہیں رکھ سکتے۔ تیسرا حکم حرام کا ہے کہ شعبان کا روزہ رکھنا حرام ہے، آخری 2 دنوں کا روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ شعبان کے آخری دن 2 دن کا روزہ نہ رکھے، الا استثناء ہے یہ کہ کوئی شخص کا معمول ہے کہ وہ روزے رکھتا رہا ہو، یعنی شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھا ہے، یا شعبان کے شروع میں بھی بعض دن روزے رکھے ہیں، پھر چھوڑ بھی دیں، پھر رکھا ہے، یعنی اس کی روزہ رکھنے کی عادت ہے، روزہ رکھتا ہے، تو تب تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شعبان کے آخری 2 دن بھی روزے رکھ لیں، لیکن احتیاط کے طور پر تاکہ رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں، احتیاط کے طور پر شعبان کے آخری 2 روزے رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، الا کہ کسی شخص کی عادت ہو، معمول ہو روزہ رکھنا، تو وہ روزہ رکھ سکتے، اس کے لیے حکم نہیں ہے، واضح ہے۔ تو رمضان شعبان میں روزہ رکھنے کے 3 احکام ہیں، مستحب ہے، مکروہ ہے اور حرام ہے۔ روزہ رکھنے کی ہم نے فضیلت تو جان لی ہے، لیکن آخر راز کیا ہے، حکمت کیا ہے شعبان میں روزہ رکھنے کے لیے؟ رمضان ہر رمضان میں روزہ رکھ لیتے، رمضان کا روزہ فرض روزہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے, شعبان کے روزے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم, پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ تربیت ہے, ٹریننگ ہے, فرض روزوں کی سے پہلے فرض روزوں کے لیے تربیت ہے, تاکہ جو شخص نفل روزے چستی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ رکھ سکتا ہے تو من باب اولا رمضان کے فرض روزے بھی رکھ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے, نفل روزے کی الگ سے فضیلت ہے فرض کے علاوہ. اس فضیلت کو پانے کے لیے جو شخص شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا ہے وہ شعبان کے بعد بھی آسانی سے نفل روزہ رکھ سکتا ہے, جیسا کہ سومار اور جمعرات کا روزہ مسنون ہے, جیسا کہ ایام البیض عربی ہجری مہینے جو ہیں میں 3 دن کا روزہ 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے کی مسنون ہے, ایام البیض کہتے ہیں ان 3 دنوں کو, ان کا روزہ رکھنا مسنون ہے. تو ٹریننگ ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فضیلت ہے جو اجر عظیم ہے نفل روزہ رکھنے کا یہ بھی حاصل کیا جاتا ہے, جو کہ رمضان کے بعد میں بھی نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں. ایک حدیث بیان کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور فرما دیتا ہے, ایک نفل روزے سے جہنم سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو اس شخص سے جس نے ایک نفل روزہ رکھا ہے. جس نے 2 رکھے ہیں 2,000 ضرب دے دیں, جس نے 10 رکھے ہیں 10,000 ضرب دے دیں, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی عظیم رحمت اور احسان ہے اپنے بندوں پر. جب روزہ رکھتے ہمارا جاتا کیا ہے, بھوک اور پیاس ہے, سبحان اللہ, بھوک اور پیاس ہم کسی اور مقصد کے لیے تو برداشت کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کے لیے کبھی کر کے دیکھا ہے؟ بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کا اجر مقرر ہے سوائے روزے کے, الا صیام فانہ لی وانا اجزی بہ, الا یہ کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. یعنی ہر عبادت کی اجر مقرر ہے کہ ایک نیکی جو ہے 10 گنا یا 700 گنا تک, روزہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی, عبادت میں سے عبادت ہے. کتنا اجر ہے؟ 10, 700. الا الصیام سوائے روزے کے, فانہ لی میرے لیے. اچھا باقی عبادت کس کے لیے؟ باقی عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نا, اگر اخلاص نہیں تو عبادت ہی نہیں ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری مشکل ہو جاتی ہے, دکھاوا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی شخص روزے میں ہے یا نہیں ہے, نماز تو انسان دیکھتے ہیں, لوگ دیکھتے کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے, آپ ریاکاری کرتے ہوئے نماز تو پڑھ سکتے ہیں, صدقات خیرات دے سکتے ہیں, لیکن روزہ کیسے رکھیں گے؟ سبحان اللہ, الا صیام فانہ لی میرے لیے, میرے بندے روزہ رکھا ہے, میرا روزہ ہے, وانا اجزی بھی اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی ہے؟ اللہ اعلم, لیکن یہ یقین ہے کہ 700 گنا سے زیادہ ہے, کم نہیں ہے. یہ فرض کے لیے بھی ہے, نفل کے لیے بھی ہے, کوئی بھی روزہ ہو تو اجر عظیم پانے کے لیے. روزے کیوں رکھتے ہیں شعبان میں؟ نمبر 1 ٹریننگ ہے رمضان کے روزے کے لیے, نمبر 2 اجر عظیم پانے کے لیے, نمبر 3 دل کی پاکیزگی کے لیے. سبحان اللہ, 15ویں شعبان کی شب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مطلع فرماتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے, زمین والوں جتنے بھی لوگ ہیں زمین والوں کو مغفرت کر دیتے ہیں سوائے 2 قسم کے لوگوں کے, شرک کرنے والا اور بغض و نفرت کرنے والا, ان کی مغفرت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تو روزے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی پاکیزگی ہوتی ہے. جو روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے, کسی اور کے لیے نہیں رکھتا ہے, وہ دیگر عبادات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرے گا. تو توحید پر تربیت ہے. اور جس کا دل شرک سے پاک ہو جاتا ہے تو اس بغض و نفرت سے بھی دل پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل توحید، اہل ایمان، اہل سنت کے ساتھ اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. تو یہ بھی حکمت ہے واللہ اعلم شعبان میں روزہ رکھنے کی، کہ دل کی صفائی ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے. جتنی کثرت سے روزے رکھیں گے اتنی ہی دل صاف اور پاک ہوگا، اتنی ہی توحید پر عمل ہوگا، شرک سے دوری ہوگی اور دل سے بغض و نفرت نکل جائے گی اور محبت اور بھائی چارگی بڑھتی رہے گی. تو یہ تین جو ہے راز ہیں، یہ حکمت ہے واللہ اعلم شعبان میں روزہ رکھنے کی اہمیت کی، تاکید ہے شعبان میں روزہ رکھنے کی. اور یہ تین، جیسے کہ تین احکام روزے کے ہیں، تین حکمتیں روزہ رکھنے کی ہیں شعبان میں. آخر میں دو باتیں رہ گئی ہیں، شب برات، اور انشاءاللہ اگلے خطبے اس کے بعد میں تفصیل سے کوئی بات کریں گے. شب برات کے تعلق سے یاد رکھیں کہ 15 شعبان کی شب میں جشن منانا، لائٹیں لگانا، خوشی کا اظہار کرنا، جیسے کہ عید منائی جاتی ہے، بعض لوگ اس کو بھی عید سمجھ لیا ہے، بعض لوگوں نے عید سمجھ لیا اور شب برات کا نام رکھ دیا ہے. یاد رکھیں ہمارا دین کامل دین ہے. ارشاد باری تعالیٰ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 15 شعبان کی شب میں اگر کوئی عید ہوتی تو واللہ نہ تو اللہ تعالیٰ کبھی چھپاتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھپاتے. اس رات کی اہمیت اور فضیلت یا تو قرآن مجید میں ہوتی یا کسی صحیح حدیث میں ہوتی. ایک حدیث جس کا میں نے ذکر کیا ہے 15 شعبان کے تعلق سے جو صحیح، وہ یہی حدیث ہے، باقی جتنی بھی احادیث ہیں ضعیف حدیث ہیں. یعنی ضعیف حدیث سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. 15 شعبان کی شب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی مرتبہ آئی، کوئی خاص اہتمام کیا، خاص عبادت کا، یا خاص جشن منایا، یا خاص لباس پہنا، یا خاص گھر کی صفائی کا خیال کیا، یا اس رات میں خاص عمرہ کا اہتمام کیا، یا دن میں خاص عمرہ کا اہتمام کیا، صدقات و خیرات کا کوئی اہتمام کیا، خاص نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، اور خصوص اس دن کا روزہ بھی جائز نہیں ہے. اگر اس نیت سے روزہ رکھنا ہے صرف 15 شعبان کے دن کا، یہ جائز نہیں، بدعت ہے، کیونکہ یہ روزہ شعبان کی اہمیت کے لیے نہیں ہے، اس خاص اس دن کے لیے ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یاد رکھیں خصوصی طور پر صرف ایک دن کا روزہ رکھنا اس نیت سے کہ اس دن کی خاص فضیلت ہے دوسرے دنوں پر، تو اس نیت سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں پورے مہینہ کا رکھ دیا، 15 کا بھی رکھ لیں، یا اکثر دنوں کا روزہ رکھا 15 کا بھی رکھ لیں، یا 3 دنوں کا روزہ رکھ لیں 13, 14, 15 تب بھی رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف 15 کی تاریخ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس خصوص صرف اس دن کے روزے کی الگ سے کوئی اہمیت نہ بیان کی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کی کوئی اہمیت بیان کی ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں کئی مرتبہ شب یہ 15 شعبان کی شب آتی رہی ہے، نہ رات میں کوئی خاص اہتمام تھا عبادت کا، نہ کسی اور چیز کا، نہ دن میں کوئی خاص اہتمام کیا ہے عبادت کا کسی اور چیز کا. تو سب سے پہلے یہ جان لینا ہے شعبان کے مہینے میں کہ 15 شعبان کی شب کی الگ سے کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، سوائے اس فضیلت جس کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلع فرماتے ہیں زمین والوں پر اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے شرک کرنے والے کے اور اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والے کے، ان کی مغفرت نہیں فرماتے. اب اس حدیث میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ اس رات میں جاگا جائے، خصوص طور پر تہجد کی نماز پڑھی جائے یا قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا خاص اذکار پڑھے جائے، کوئی دلیل نہیں ہے. اور جس نے بھی کسی عبادت کی تخصیص کی ہے، اگرچہ مشروع عبادت ہے، صلاۃ اللیل مسنون ہے، بدعت نہیں ہے، پورے سال میں پڑھے، کسی رات میں بھی پڑھے، کیا وقت، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ مستحب ہے اور نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے، تہجد کی نماز صلاۃ اللیل. لیکن خصوصی تو 15ویں شعبان کے شب کوئی پڑھ، پورے سال میں غفلت ہے، تہجد کی نماز نہیں پڑھنی، صرف 15ویں شعبان کی شب کو پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ فضیلت کی رات ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے ذکر مسنون، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا استغفار پڑھنا یا درود پڑھنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ مسنون اذکار ہے. 15 شعبان کی شب تخصیص کر دینا کہ آج رات جاگنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا درود پڑھنا ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اذکار مسنون ہے، لیکن وقت کو متعین کر دینا اور مخصوص کر دینا کہ دلیل نہیں ہے، تو دلیل پر صحیح عمل کرنا چاہیے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. تو ذکر تو مسنون ہے، لیکن اس تخصیص کی وجہ سے کہ اس رات میں ہی ذکر کرنا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے. اور اگر کوئی بدعتی اذکار ایجاد کرتا ہے تو پھر ظلمات بعض فوق بعض، اللہ اللہ پڑھنا ہے اور 15 شعبان کے شب کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ، تو بدعت ہے، دگنی بدعت ہے. تخصیص کی الگ سے بدعت ہے، اور پھر یہ ذکر جو ہے خود بذات ہی بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو 15ویں شعبان کی شب کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کسی خاص عبادت کے اعتبار سے، اور نہ ہی 15ویں شعبان کے دن کی کوئی تخصیص جائز ہے. اور اس دلیل میں معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے خصوصی طور پر نماز اور روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، تخصیص نہیں کرنی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کا دن مبارک دن ہے، عظمت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، سب سے بہترین دن ہے ہفتے کے ایام میں سے، اس کے باوجود بھی نہ رات کو اجازت ہے کسی خاص عبادت کو تخصیص کرنے کی، نہ دن میں جمعے کے دن میں کوئی خاص عبادت تخصیص کرنے کی اجازت ہے. اگر صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے، جمعے کے دن کے فضیلت سے روزہ رکھتے ہیں، نہیں، منع ہے. جمعرات کو صرف جمعرات کو صلاۃ اللیل پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، کیونکہ جمعرات کی رات برکت والی رات ہے جمعے کے دن کی وجہ سے، تب بھی جائز نہیں ہے. تخصیص سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جبکہ یعنی جمعے کے دن کی فضیلت ثابت ہے، 15 شعبان کی شب کی فضیلت ہی نہیں ہے اس اعتبار سے، اور نہ ہی دن میں کوئی فضیلت ثابت ہے. تو 15 شعبان کی تخصیص کر دینا کسی عبادت کے لیے جائز نہیں ہے اور بدعت ہے. دوسری بات جو آخری رہ گئی ہے، اس حدیث پہ ذرا غور کریں، اللہ کے لیے ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی شب کو مطلع فرماتے ہیں اپنے بندوں پر، زمین پر، اور سب زمین والے سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے، الی المشرکین او مشاہد، دو ایسی موذی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے اور دور فرمائے ان بیماریوں سے، ہر بیماری سے. ایسے دو دل کی موذی بیماریاں ہیں جن کے دل میں یہ بیماری پیدا ہو جائے تو وہ شخص ہلاک ہو ہی جاتا ہے، نجات کے راستے بند ہو جاتے ہیں. شرک، اور دل میں اپن مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بغض و نفرت کرنا. شرک کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے صرف بتوں کی عبادت، شرک کا معنی غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے. کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے صرف کر دینا، یہ شرک ہے. اور جیسے کہ اکثر لوگ شعبان کے مہینے سے غافل ہیں، ان سے زیادہ لوگ شرک کے مفہوم سے غافل ہیں۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ اکثر لوگوں کے نزدیک شرک کا معنی ہے بت پرستی۔ جب بت پرستی نہیں کرتا کوئی شخص تو وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مفہوم شرک کو صرف بت پرستی میں مقید کر دینا غلط مفہوم ہے۔ بت پرست بھی شرک کی ایک قسم ہے، پورا شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ عبادت جب ثابت ہو گئی ہے، عبادت کو جاننے کے لیے دو چیزیں جاننا لازمی ہے۔ نمبر ایک، عبادت کو ثابت ہونا چاہیے، یعنی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ عبادت ہے۔ بغیر دلیل کے عبادت کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سے بخاری کی روایت میں، جس نے ہمارے یعنی دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جس کی دلیل نہیں ہے شریعت میں، تو مردود ہے، یعنی بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، عبادت اگر ثابت ہو جائے تو صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی ہے، کسی اور کو اس عبادت میں شریک نہیں کرنا۔ نماز عبادت ہے، دلیل اقیم الصلاۃ ہے، روزہ عبادت ہے، دلیل روزہ کی صیام کی آیات سورۃ بقرہ میں، زکوٰۃ عبادت ہے، دلیل وآتوا الزکوٰۃ ہے، حج عبادت ہے، سورۃ آل عمران میں حج کی فرضیت کی آیت الی آخرہ، یہ سارے عبادات ہیں۔ دعا بھی عبادت ہے، الدعاء هو العبادة، قربان بھی عبادت ہے، فصل لربک وانحر۔ تو اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کی روشنی میں کہ یہ عمل عبادت ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی ہے، غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ تو شرک کا معنی ہے غیر اللہ کے لیے عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت صرف کرنا۔ اور آج ہم اندازہ لگا سکتے ہیں مسلمان ملکوں میں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، مزارات قائم ہے اور قبر پرستی عروج پر ہے، اور اکثر لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ قبر پرستی اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بت پرستی شرک ہے تو قبر پرستی بھی شرک ہے، اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے کہ بت پرست تو ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، کافر ہیں، کلمہ پڑھا نہیں انہوں نے اس لیے بت پرستی شرک ہے۔ قبر پرستی شرک اس لیے نہیں ہے کہ قبر پرستی کرنے والا مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ میرے بھائی، کلمہ توحید کو ذرا سمجھے۔ کلمہ توحید صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، زبان سے پڑھنا کلمہ توحید کی آٹھ شرطوں میں سے ایک شرط ہے، باقی سات شرطیں کہاں ہیں؟ یہ کس نے کہا کہ کلمہ توحید کی شرطیں بھی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ، فَعْلَمْ، علم حاصل کرنا، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے، حکم ہے، فعل امر ہے، وجوب کے لیے، فرضیت کے لیے ہے، تو معنی کو جاننا لازمی ہے، شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا۔ تو کفر بالطاغوت ایمان باللہ سے پہلے بیان فرمایا ہے، جب تک کفر بالطاغوت نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ممکن نہیں ہے. تو طاغوت یعنی اس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہو. اگر نبی ہے, فرشتہ ہے یا کوئی ولی, تو وہ تو بری ہے, لیکن لوگوں نے اسے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا کر طاغوت بنائے, وہ بری ہیں, ان کے عبادت سے بھی, ان کے شرک سے بھی بری ہیں, اور طاغوتیت سے بھی بری ہیں, لیکن لوگوں کے عمل نے ان کو طاغوت بنا دیا ہے, وہ طاغوت نہیں ہے. العروۃ الوثقی لا الہ الا اللہ, مضبوط کڑا ہے. تو کفر بالطاغوت بھی شرط ہے کلمۃ توحید کی شرطوں میں سے. اسی طریقے سے آٹھ شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے کہ اس دیوار کے پیچھے ہر اس شخص جا کے خبر دے دو جس نے لا الہ الا اللہ کہ خالصتا من قلبہ تو جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ تو کہہ دیے, خلوص دل کے خلوص کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ شرط ہے, اخلاص کلمۃ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. الغرض منافقین نے کلمہ پڑھا کہ نہ پڑھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ زبان سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے, مومن ہے. کافروں سے بھی بدترین ہے, ابو جہل سے بھی بدترین ہے. پتہ ہے ابو جہل ابو لہب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے تعلق سے ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے تہ میں ہیں, سب سے نیچے ہیں. درک الاسفل من النار یعنی جو مشرک ہیں ان سے اوپر ہیں. اس نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے, یہ جہنم میں سب سے گہری جگہ پر کیوں ہے؟ کیونکہ زبان سے تو پڑھا ہے, دل سے یقین نہیں تھا. تو منافق کو کلمہ کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں فائدہ دے گا. تو اس لیے شرک کو سمجھنے کے لیے کلمہ توحید کو شرطوں کو جاننا لازمی ہے. ابو طالب کو دیکھ لیں, دل سے مانتے ہیں کہ بھتیجا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے, لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا اور نہ ہی انقیاد اور عمل کیا ہے. آخر وقت سے بخاری کی روایت, آخر وقت میں کیا کہا مرنے سے پہلے؟ کہا لا الہ الا اللہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گزارش کرتے. ایک دفعہ کہہ دے میرے چاچا تاکہ میرے پاس حجت ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور میں آپ کی سفارش کر سکوں, شفاعت کر سکوں. ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ. ابو جہل دوسری طرف کھڑا ہے, اس کو اور ساتھی بھی کھڑا ہے, کہتے کیا ابو طالب تو اپنے باپ دادا کی ملت کو چھوڑ کر مرے گا؟ کیا ملت ہے باپ دادا کی؟ ملت کیا تھی؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے. طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کعبے کا بھی ہوتا تھا, ان بتوں کا بھی ہوتا تھا. تو بت پرستی عام تھی. یہ ملت عبد المطلب ہے, شرک والی ملت تھی. سبحان اللہ, آخر الفاظ ابو طالب کے کیا تھے؟ علی ملتی عبد المطلب, یہ آخری الفاظ تھے. سبحان اللہ, آج بعض لوگوں کو شک ہے, کہتے ہیں ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, ابو طالب صحابی ہے کوئی؟ یعنی کہتے ہیں بہت خدمت کی تھی اور دفاع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. جتنی بھی خدمت, جتنے بھی دفاع کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کسی نے سوال کیا, یہی سوال, یہ جو غلط فہمی ہے لوگوں کی, یہی سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کیا. عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے چاچا آپ کا دفاع کرتے رہے ہیں, کیا آپ کسی کو کوئی فائدہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ملے گا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے, جہنم کے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے, جن سے ان کا اس بندہ کے دماغ ابل جائے گا, کھول جائے گا. سے مسلم کی روایت, دوسری روایت میں آیا ہے کہ ابو طالب کا نام ہے, ابو طالب کے دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھول جائے گا, ابل جائے گا. تو ابو طالب جہنم میں ہے, جو بھی دفاع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دفاع ان کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اصل شرط جو ہے کسی بھی نیک عمل کی وہ ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اخلاص مومن کا ہوتا ہے، وہ مومن وہ ہوتا ہے جو کلمہ توحید کو زبان سے بھی پڑھتا ہے اور اپنے دل کی یقین کے ساتھ اس پہ عمل بھی کرنے والا بن جاتا ہے، اور جو آٹھ شرط کلمہ توحید کی ان پہ عمل کرنے والا بھی بن جاتا ہے۔ دوسری بات، الا المشرکین او مشاہد، شرک تو ہمیں چلو سمجھ لیا ہے، مختصر طریقے سے سمجھ لیا ہے، دوسری مرض، دل کی دوسری مرض اللہ تعالیٰ کی پناہ شرک سے بھی، اور دوسری اور تیسری ہر مرض سے بھی، دل میں بغض و نفرت اور کینہ۔ یاد، بغض و نفرت کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے۔ ارے یہ کون سی نئی بات آ گئی ہے، بغض و نفرت جائز بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں، وہ بغض جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، قاعدہ یہ ہے ہم محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں، نفرت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر یہ قاعدہ سمجھ لیں، الولاء والبراء کا قاعدہ، الولاء والبراء دوست اور دشمنی، محبت اور بغض و نفرت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، اور رسول جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جب محبت کرنی ہے، دیکھو دنیا کی محبت ہم کرتے رہتے ہیں، دین کے لیے محبت کی شرطیں ہیں، ضوابط شرعیہ، اور اسے کہتے ہیں الولاء والبراء کا مسئلہ، دوست و دشمنی، میرے دوست کون ہے میرے دشمن کون ہے یہ متعین کر دیتا ہے میرا ایمان، ایمان اس معاملے کا تعلق، گہرا تعلق ہے ایمان سے۔ اس لیے اصول جماعت کے علماء نے جب عقیدے کے اصولوں کی بات کی ہے تو الولاء والبراء کا مسئلہ بھی عقیدے کے اصولوں میں شامل کیا، عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ جو جائز بغض و نفرت ہے وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کے لیے کیسے کی جاتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اسے ہم نفرت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیار ہے ہم اسے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کافر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان ہے، اس لیے کافر سے دلی محبت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بھی کافر ہو، کافر سے محبت اس کے دین کے لیے ناممکن ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس نے کسی کافر سے محبت اس کے دین کی وجہ سے، اپنا ایمان نہیں ہے اس کا، یاد رکھیں، کیونکہ کوئی شخص کسی شخص کے دین سے اس وقت محبت کرتا ہے جب اس دین کو صحیح سمجھتا ہے، اور دین ایک ہے، دین حق، ان دین عند اللہ الاسلام، باقی جو ادیان ہیں سب باطل ہیں، کفری ادیان ہیں، لوگوں کے من گھڑت ادیان ہیں۔ لیکن اگر دنیا کے اعتبار سے کسی سے کوئی محبت ہو جاتی ہے، طبعی محبت جسے کہتے ہیں، جیسا کہ کوئی شخص مسلمان ہے اس نے ایک کرسچن لڑکی سے شادی کی ہے اور اس سے محبت کرتا ہے جیسے بیوی سے محبت کی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس لیے محبت کرنا ہے کیونکہ یہ دیندار عورت ہے، یہ کرسچن ہے، یہ دین پہ عمل کرنے والی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، انسان کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو بغض و نفرت اگر اللہ کے لیے کرنی ہے تو اس حدیث میں شامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے گا زمین والوں کی سوائے مشرک اور مشاہد کے، مشاہد یہ مراد نہیں ہے اس حدیث میں، اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ بدعتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے، لعنت فرمائی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کے لیے لعنت فرمائی، اس محبت کی کر سکتے ہم؟ نہیں کر سکتے، ملعون شخص سے کیا محبت ہوتی ہے؟ تو بغض نفرت اہل کفر سے، اہل شرک سے، اہل بدعت سے نفرت رہتی ہے۔ جو نافرمان مسلمان ہے، یعنی مطلقاً نفرت نہیں کی جاتی نافرمان مسلمان، اگر بدعہ مکفرہ ہے مطلقاً نفرت ہے، بدعہ غیر مکفرہ ہے یا نافرمان مسلمان ہے، تو ایسے مسلمان سے اتنی محبت کی جاتی جتنا کہ اس کا ایمان ہے، اور اتنی نفرت کی جاتی جتنا کہ اس کی نافرمانی ہے۔ تو ایک دل میں ایک شخص کے لیے محبت بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی ہوتی ہے، یہ ہوتی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ہوتی بغض و نفرت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دل کی جو موذی مرض جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ وہ بغض و نفرت ہے جو صرف دنیاوی امور کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ دنیا میں بعض لوگ اپنے سگے ماں باپ سے ناراض ہیں، جدا ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ بعض لوگ تو غیبت بھی کرتے ہیں اور اپنے والدین کے تعلق ایسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس پاک جگہ پہ, صرف اس لیے کہ انہیں ہم پر ظلم کیا ہے اور اپنے کے حصہ ہمیں کم دیا ہے, فلان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اولاد میں سے, ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں, ہمارا حق مکمل نہیں دیا ہے, صرف دنیاوی چند ٹکے پیسوں کے لیے اپنے جنت کے دو کھلے دروازے بند کر چکے ہیں ایسے لوگ. میرے بھائی, اگر والدین سے غلطی ہوئی ہے, اگر انہوں نے ظلم بھی کیا ہے, تو ان کے مزید قریب جانا چاہیے, ان کو معاف کر دینا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اپنے آخرت بچا لے. بغض نفرت نہیں کرتے اپنے والدین سے الے کہ وہ کافر ہو. والدین اگر کافر ہیں تب تو ان سے محبت نہیں ہے دین کے اعتبار سے, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ احسان کرنا واجب ہے کافر سے بھی اگر والدین ہو. بھائی ہم تو مسلمان والدین کی بات کر رہے ہیں, اہل ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں. ظلم ہو جاتا ہے, نافرمانی ہو جاتی ہے, بعض اوقات اصرار بھی کر لیتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, کم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے, بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. تو اچھے بیٹے, صالح اولاد, بیٹا اور بیٹی وہ ہوتے ہیں جو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. اپنے والدین نے اگر آپ کو اگر غلطی کی ہے دنیا کے کسی معاملے میں, ناانصافی کی ہے, سب سے پہلے معاف کر دیں, اللہ کے لیے معاف کریں. نمبر دو, ان کو سمجھائیں کہ ظلم نہ کریں, کیونکہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن ظلمات ہیں, اندھیرے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نصیحت کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت سے ان کی آخرت بچ جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کو معاف کر دیں اور آپ کا جو حق آپ سے چھینا ہے وہ بھی واپس کر دیں. تو پیار سے, محبت سے, نرمی سے معاملات طے کیے جاتے ہیں, نہ کہ بغض, نفرت اور سختی سے. سختی ان معاملات میں, رشتے میں سختی کبھی چلتی نہیں, بتاؤں میں آپ کو, ناجائز سختی جو ہوتی ہے, خصوصی طور پر والدین کے ساتھ. بھی ہمیں تو اف کرنے سے منع کیا گیا ہے, ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, جھڑکنا بعد میں, پہلے تو اف ہی نہیں کر سکتے ہم, سبحان اللہ. تو گالیاں دینا اور غیبت کرنا والدین کی, ان پہ بعض وہ لعنتیں بھیجتے ہیں, کہتے ہیں ملعون ہے, نعوذ باللہ, اپنے والدین کو کہتے ہیں ملعون ہے, نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ مجھے یعنی ایک شخص نے اپنے بیٹے کو گانے بجانے سے منع کر دیا. دوست تھے دو, ایک تو معروف گانے بجانے والا بن گیا ہے اور یہ بھی میوزک سے اس کے شوق تھا, پسند تھا, باپ نے منع کر دیا کہ شرعاً جائز نہیں ہے. منع کیا, سمجھایا, تو چلو بات اچھی کہ مان گئے, مجبوری تھی جو کچھ بھی تھا. اب کیونکہ اس کا دوست آگے چلا گیا ہے حرام میں, اب یہ پھر والد پر لعنت بھیجتا ہے کہ میرے والد جو ہے میری کامیابی کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ, کیا محرم کے ارتکاب سے, حرام کے ارتکاب سے آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ واللہ گانا بجانا جو ہے, جو سنگر ہیں, میوزیشین ہیں, بڑے خطرے میں ہے. واللہ جو برائیاں ہیں, جو محرمات ہیں, ان سب مر جاتے ہو, ختم ہو جاتی ہیں, مرنے کے ساتھ ختم ہو گئے. کوئی شراب پیتا ہے, مر گیا, اس کا گناہ ختم ہو گیا اس کے موت کے ساتھ. لیکن گانے بجانے ایسی بوزی مرض ہے اور ایسے گناہ ہے نعوذ باللہ, کہ مرنے کے بعد بھی قبر بھی عذاب ملتا رہتا ہے اور عذاب بڑھتا رہتا ہے. جب تک اس کے گانے چلتے رہیں گے, اس کی میوزک چلتے رہے گی اور لوگ حرام سنتے رہیں گے, قبر میں اس کو عذاب ملتا رہے گا. یعنی کئی ایسے سنگر ہیں جن کو 100 سال گزر گیا, مرے ہوئے 100 سال, توبہ نہیں کی. اگر توبہ کرے تو الگ بات ہے, اس کی مغفرت ہے, سننے والے کو گناہ ہے, توبہ نہیں کی, مر گئے ہیں 100 سال سے, قبر میں ان کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے جب ان کے گانے لوگ ابھی بھی سنتے ہیں. تو اللہ کے لیے اگر والد نے آپ کو کسی چیز سے منع کیا ہے, اللہ تک نافرمانی کرنے سے منع کیا ہے, تو واللہ وہ آپ کے خیر خواہ ہے. وہ برے والدین ہوتے ہیں جو بچوں کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں, یہ برے والدین ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے برائی میں, اگر یعنی الٹا اگر کوئی شخص غلطی پر تھا, والدین نے نہیں روکا ہے اور اس کو ہدایت مل گئی ہے, تو اس کے باپ کو والدین کو گالی دینی چاہیے کہ بڑی نرمی کرتے تھے, نافرمانی میں میرا ساتھ دیتے تھے. بلکہ ان کو نصیحت, اگر زندہ ہے تو نصیحت کرنی چاہیے کہ توبہ کرنے محرمات سے, اگر مر چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. وہ کیا عمل ہے, دنیا سے چلے گئے ہیں, اپنے اعمال ساتھ لے کے جا چکے ہیں, اب وقت ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دی ہے, والدین کی طرف سے ہدایت نہ مل سکی. یعنی یہ شخص کہتا ہے مجھے والدین نے بگاڑا ہے, میں کیا کرتا, کیا مطلب کیا کرتے, عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, یہ کون سی بات, یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے. کہ اگر والد میوزیشن تھا تو میں بھی میوزیشن ہوں، والد سنگر تھا تو میں بھی اس لیے سنگر ہوں، یہ کس نے کہا ہے؟ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے اور آپ نے اپنا حساب دینا ہے، اسی لیے یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسے شخص کا بیٹا توبہ طائب ہو جاتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس کو اپنی زندگی بدل لیتا، ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تب اس کو چاہے کہ والدین کے لیے وہ دعا مغفرت کرتا رہے جو غلطی ان سے ہوئی ہے۔ الغرض شرک ہو یا بغض و نفرت ہو یا کوئی بھی موذی بیماری ہو، ان سے اجتناب کرنا فرض ہر مسلمان پر، اپنے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہترین راستہ یہی ہے، جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط المستقیم یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کا راستہ، انعمت علیہم کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء و صالحین، اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عظیم لوگ جنہوں نے اس زمین پر قدم رکھا ہے وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو صحابہ کرام کے راستے پہ چلنا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں کہ اللہ توحید سے کیسے محبت کرتے تھے، سنت پر کیسے عمل کرتے تھے، بدعت سے کیسے دوری اختیار کرتے تھے، اور بدعت سے کیسے یعنی تعلق ان کا رہتا تھا، کیسے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ سر عبداللہ بن عمر سے مسلم کی روایت میں معروف قصہ ہے کہ جب بصرہ میں تقدیر کے منکرین سب سے پہلے بصرہ میں یہ فتنہ شروع ہوا تھا، تو بعض لوگ سر عبداللہ بن عمر سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان سے جا کے کہتے ہیں کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے۔ یہ زندگی صحابہ کرام کی، الولا والبراء، کس طریقے سے جو تقدیر ممکن بدعتی ہے ان سے بیزار اعلان کیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم سلف کے راستے کو، صحابہ کرام تبع تابعین کے راستے کو سمجھیں، اس منہج کو اختیار کریں۔ واللہ یہی منہج، ایک ہی منہج ہے جو سلامتی کا راستہ ہے، جو طائفہ منصورہ کا راستہ ہے، اور جو نجات کا راستہ ہے۔ اس کے لیے جتنے بھی راستے سبل ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔